تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله عز وجل، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کا درس ہمارا جاری ہے. پچھلے درس میں، پچھلے سبق میں ہم نے اس حوالے سے کچھ باتیں سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت خود رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس پر آیتیں بھی قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائی اور واقعات بھی اس ضمن میں بیان فرمائے. مزید اسی حوالے سے کچھ اور معاملات، کچھ اور واقعات جن کے ذریعے بالکل واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں. سب سے پہلی بات جو آج بیان کرنی ہے، جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے، وہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تھے، اور نکلنے سے پہلے کا واقعہ مشہور ہے کہ قریش اس بات پر مشتمع ہوئے تھے کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان، نعوذ باللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوں گے. ایک ایک نوجوان، ایک ایک شخص آ جائے گا تاکہ نعوذ باللہ جب شہید کر دیں تو کس کس سے بنو ہاشم بدلہ لیتے رہیں گے. تو یہ سارے تلوار لیے رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے گرد جمع ہو گئے تھے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے تشریف لے کر گئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی. قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں ان سے نجات پائی. دوسرے دو واقعے جو پہلے بھی گزر چکے ہیں، بڑے پیارے واقعے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، چونکہ یہ لوگ جان کے دشمن ہو چکے تھے اور ہر طریقے سے اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، انتہائی جاسوسی طبیعت کے تھے، ماہر لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غار ثور میں پہنچے اور اندر دونوں حضرات تشریف لے کر گئے، وہاں پر 3 دن آپ لوگوں نے گزارے. اس غار ثور میں یہاں تک یہ لوگ نشانات لگاتے لگاتے پہنچ گئے، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے کہ مکڑی کو حکم ہوتا ہے تو وہ اس غار کے اوپر جالا بن دیتی ہے. تو اب امیہ بن خلف دیکھ کر کہتا ہے کہ جب کفار یہ چاہتے ہیں کہ اس غار میں جا کے دیکھیں تو کہتا ہے کہ اس مکڑی کے جالے کو تو دیکھو، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اندر جاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے تو یہ کہاں سلامت رہتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے کر نہیں گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح حفاظت فرمائی. اور دوسری بات کہ اسی غار کے سرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کبوتروں کے ایک جوڑے نے انڈے دے دی، یعنی کبوتری نے انڈے دے دیے وہاں پر. اب اس انڈوں کو دیکھ کر اور کبوتروں کو دیکھ کر، کیوں کبوتر کی عادت لکھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ یہ مخلوق سے دور بھاگتا ہے، لنفر الانام تامتن، اس کو بہت زیادہ مخلوق سے وحشت ہوتی ہے، لوگوں سے وحشت ہوتی ہے، دور بھاگتا ہے، بالخصوص جنگلی کبوتر جو ہوتا ہے. تو دیکھ کر اس نے کہا، کافر نے جب وہ انڈے دیکھے وہاں پر اور کبوتروں کا جوڑا دیکھا، کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے یا کوئی یہاں پر ہوتا تو یہ کبوتروں کا جوڑا یہاں پہ کیسے ہوتا، یعنی کوئی شخص بھی اگر یہاں ہوتا تو کبوتروں کا جوڑا یہاں پر نہ رہتا، وہ اڑ جاتا، لیکن کبوتروں کا جوڑا یہاں پر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں ہے. لیکن ان کی نادانی تھی، کبوتر تو کبوتر ہے، کوئی تو شے ہو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہ چاہتی ہو، کوئی اور ہستی ہوتی تو وہ دور بھاگتی، اس سے کبوتر دور بھاگتے، لیکن یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کی طرف وحشی جانور بھی رجوع کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی. فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وَمِنْهُ الْعِبْرَةُ الْمَشْهُورَةُ وَالْكِفَايَةُ التَّامَّةُ عِنْدَمَا أَخَافَتْهُ قُرَيْشُ وَأَجْمَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ وَبَيَّتُوهُ فخرج عليهم من بيته فقام على رؤوسهم وقد ضرب الله تعالى على ابصارهم وذر التراب على رؤوسهم وخرس منهم وحمايته عن رؤيته في الغار بما هيئ الله له من الايات ومن العنكبوت الذي نسج عليه حتى قال اميه بن خلف حين قالوا ندخل الغار ما اربكم فيه وعليه من نسج العنكبوت ما ارى انه من قبل ان يولد محمد صلى الله عليه وسلم ووقفت حمامتان على فم الغار فقالت قريش لو كان فيه احد لما كانت هناك الحمام. آگے اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص جو سفر ہجرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور کچھ باتیں بیان کرتے ہیں کہ کفار قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں یہ انعام مقرر کر دیا تھا کہ جو بھی ان کے بارے میں خبر دے گا ہم ان کو 100 اونٹ دیں گے. تو اب کئی لوگ اس جستجو کے اندر نکلے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سراغ پائیں، تو مشرکین مکہ کو، قریش کو اس بات کی خبر دیں اور انعام پائیں. تو انہی میں سے مشہور و معروف ہستی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لے کر آ گئے تھے، ان کا قصہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور سراغ پا لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو یہ قریب بڑھے کہ کسی طریقے سے ان کو گرفتار کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے اور سراقہ بن مالک جو ہے وہ نیچے تشریف لیا، گر گئے. اب ان کا طریقہ کار تھا کہ یہ فال نکالا کرتے تھے اور تیر کے ذریعے فال نکالتے تھے، کہ ان کے پاس تین طرح کے تیر ہوتے تھے قریش کے پاس، اہل جاہلیت کے پاس، جس میں ایک میں لکھا ہوتا تھا کہ افعل یا افعل، کہ یہ کام کر گزرو، دوسرے میں لکھا ہوتا تھا کہ لا تفعل، اس طرح نہ کرو، تیسرے میں لکھا ہوتا تھا غفلا، نہ یہ نہ وہ، یعنی اگر تو اس میں سے نکل آتا کہ افعل کر گزر تو وہ تیر نکالتے، اس میں لکھا ہوتا افعل تو کر جاتے، اور اگر اس میں لکھا ہوتا لا تفعل تو پھر اس کو نہیں کرتے، اور اگر وہ اس میں لکھا ہوا نہ آتا، غفلہ لکھا ہوا آتا، تو پھر یہ دوبارہ نکالتے، یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی کام اس میں آ جاتا کہ افعل یا لا تفعل، کرو یا نہ کرو. تو ان میں سے بہت سے ہوتے تھے کہ جو ہر وقت اپنے ساتھ یہ پانسے رکھا کرتے تھے. تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے پاس یہ تیر رکھے ہوئے تھے. جب گھوڑا دھس گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ باہر نکل آئے اور یہ بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے تیر جب نکالے تو تیر میں لکھا ہوا ہے کہ نہ کریں، یعنی اگرچہ کہ تیر نکالنا ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، اہل اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہے اس طریقے سے نکالا جائے، لیکن اس تیر میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بہرحال دوبارہ آگے کی طرف گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو دیکھتے ہی نہیں تھے، قرات کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، یہ تلاوت بھی سن رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ تھے کہ یہ دوبارہ آ رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ ہم تو پکڑے گئے، یعنی ہمارے پاس آ گئے ہیں پکڑنے والے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اب جیسے وہ قریب ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف دعا کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا گھوڑا جو تھا اس کے پاؤں زمین کے اندر دوبارہ نیچے تک دھس گئے، انہوں نے گھوڑے کو جھاڑا، جھڑکا کہ کس طریقے سے یہ اٹھے، تو اب گھوڑا جب اٹھا تو اس کے پاؤں سے دھوئیں کی طرح بادل اٹھ رہے تھے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ نے میرے خلاف دعا کی ہے، تو اب میرے لیے دعا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، تو وہ گھوڑا جو ہے وہ سلامت ہو گیا، دوبارہ صحیح کھڑا ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ کسی کو ہمارے بارے میں خبر نہ دینا، تو اب یہ جس جس سے ملتے اس سے جا کے یہی کہتے کہ وہ یہاں پر نہیں ہے، یعنی توریہ کرتے ہوئے بتاتے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ جب ان سے مل رہے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ لی تھیں، دعاؤں کی قبولیت دیکھ لی تھی کہ ان کے خلاف دعا کی، نتیجہ نکلا کہ گھوڑا زمین میں دھس گیا، اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے، اور جب ان کے لیے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نجات عطا فرما دی، تو یہ چیز ان کے دل کے اندر اثر کر گئی اور یہ ان کے اسلام لانے کی ابتدا بنی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسا وہ وقت ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے، فرماتے ہیں وقصته مع سراقۃ بن مالک بن جعثم حین الہجرۃ وقد جعلت قریش فیہ وفی ابی بکر الجعائل فانذر به فرکب فرسه واتبعه حتى اذا قرب منه دعا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فساخت قوائم فرسه فخر عنها واستقسم بالأزلام فخرج له ما يكره ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يلتفت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتينا فقال لا تحزن إن الله معنا فساخت ثانية إلى ركبتها وخر عنها فزجرها فنهدت ولقوائمها مثل الدخان فناداهم بالأمان فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا كتبه ابن فهيرة وقيل أبو بكر وأخبرهم بالأخبار وأمره النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا يترك أحدا يلحق بهم فانصرف يقول للناس كفيتم ما هاهنا وقيل بل قال لهما أراكما دعوتما علي فدعوالي فنجا ووقع فی نفسه ظهور النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو نجات مل گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اور سب سلامت ہو گیا، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ مجھے امان لکھ دیں، یعنی مجھے امان دے دیں۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ تھے، ابن فہیرہ، یہ حضرات تھے۔ تو امان نامہ جو لکھا، وہ ایک روایت کے مطابق ان کو جو امان لکھ کے دی کہ آپ امن کے اندر ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یعنی مدینہ منورہ میں بھی جب آپ آئیں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ایک روایت کے مطابق عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ امان نامہ لکھ کے دیا، اور ایک روایت کے مطابق یہ امان نامہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھ کر دیا تھا کہ آپ جب آئیں گے مدینہ تو آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایک اور واقعہ اس حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی ہجرت کا ذکر کرتے ہیں کہ جب قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے اور بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑا مال ہے، تو اب کئی لوگوں کے دل میں خواہش تھی کہ ہمیں مل جائے، تو ایک چرواہے نے دیکھ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ خبر دینے کے لیے پہنچا قریش کو کہ میں کسی طریقے سے ان کو بتاؤں اور یہ 100 اونٹ مجھے مل جائے۔ اب جس مقام سے چلا مکہ مکرمہ تک تو بڑا خوش خوش پہنچا کہ ابھی خبر دیتا ہوں، ابھی خبر دیتا ہوں، لیکن جیسے مکہ مکرمہ پہنچا اس کو یاد ہی نہیں آیا کیوں تھا یہاں پر، ہوا کیا، یعنی جو کچھ ذہن میں تھا وہ سب نکل گیا، پتہ ہی نہیں میں آیا کیوں یہاں پر، تو وہاں سے وہ واپسی لوٹ گیا۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی۔ فرماتے وفی خبر آخرا ان راعیا عرف خبرهما فخرج یشتد یعلم قریشا فلما ورد على مکہ ضرب على قلبی، اس کے دل پر ہی مہر لگا دی گئی، فما یدری ما یصنع، سمجھ نہیں رہا تھا کہ کیا کروں، وانسی ما خرج له حتى رجع الى موضعه، واپس اپنی جگہ پر وہ آ گیا۔ ابو جہل کے کچھ واقعات یہاں ذکر کیے ہیں وقفے وقفے سے قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس امت کا فرعون قرار دیا۔ یہ بہت زیادہ تکلیف کے در پہ رہتا تھا، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو جانتا تھا اور اس کو اس بات کا اعتقاد بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، لیکن اپنے عناد کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار بھی کرتا تھا اور ہر وقت تکلیف پہنچانے کے در پہ رہا کرتا تھا۔ تو اس کے ساتھ کے واقعے پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، تو یہ ایک بڑا پتھر لے کر آیا اٹھا کر، قریش سارے کے سارے دیکھ رہے تھے اور اس نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ پتھر پھینک دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ لے کر آیا پتھر بڑا سا، تو اب جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جانے لگا تو اس کے ہاتھ جو ہیں اس پتھر کے ساتھ چپک گئے، وہ پتھر اس کے ہاتھوں کے ساتھ بالکل چپک گیا اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ گردن تک خشک ہو گئے سارے۔ اب یہ واپس پلٹا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، تکلیف پہنچانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہا ہے کہ ان یدعو له، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعا کریں۔ اب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رحمت کے تقاضے کے مطابق اس کے لیے دعا کی تو اس کے ہاتھ کھل گئے۔ قریش نے اس سے کہا کہ یہ تجھے موقع ملا تھا نعوذ باللہ کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتا، قتل کر دیتا، لیکن تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو کہتا ہے کہ جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اونٹ درمیان کے اندر آ گیا اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے کھا جائے گا، تو اس لیے میں الٹے قدم واپس آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذاک جبریل، یہ جبریل تھے جو اس صورت کے اندر ظاہر ہوئے تھے، لو دنا، اب اگر یہ تھوڑا بھی قریب ہوتا تو لاخذہ، یہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یوں ابو جہل سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ فرماتے ہیں وجاءہ فیما ذکر ابن اسحاق وغیرہ ابو جہل بالصخرۃ وهو ساجد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے، وقریش ينظرون ليطرحها عليه فلزقت بيده ويبست يداه الى عنقه واقبل يرجع القهقرى الى خلفه ثم ساله ان يدعو له ففعل فانطلقت يداه وكان قد تباعد مع قريش بذلك وحلف لئن رآه ليدمغنه فسألوه عن شأنه فذكره أنه عرض لي دونه فحل ما رأيت مثله قط هم بي أن يأكلني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل لو دنا لأخذه۔ اسی طرح امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا کہ بنو مغیرہ کا ایک شخص، اور اس سے مراد یا تو خود ابو جہل ہے، ابو جہل بن ہشام بن مغیرہ، یا پھر ابو جہل کا کوئی رشتہ دار ہے، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دے۔ اب قریب پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اس کی آواز تو اس کو آ رہی تھی لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ جب وہ واپس پلٹا تو اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ گفتگو کر رہے تھے، وہ گفتگو سن رہا تھا لیکن ان کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اب بعض علماء کے مطابق وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا، اور بعض کے مطابق جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو لوٹا دیا۔ فرماتے ہیں وذکر السمرقندی ان رجلا من بنی المغیرہ اتى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ليقتله فتمس الله على بصره فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قوله فرجع الى اصحابه ولم يرهم حتى نادوه۔ یہ دو واقعے جو ذکر کیے ابو جہل کا اور دوسرا اس کے قبیلے کے کسی شخص کا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی جو ابتدائی چند آیتیں ہیں انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. اسی طرح اور واقعے بھی ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنو قریظہ میں تشریف لے کر گئے، کسی مسئلے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی موجود تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار کے پاس، جو اونچی دیواریں تھیں، کسی کا گھر تھا، اس کے نیچے بیٹھے. تو عمر بن جحاش جو یہود کا ایک شخص تھا، اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ایک چکی پھینک دے بڑی، جس سے حضرت علیہ السلام کو شہید کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے اس بات کی خبر دی، اور آپ علیہ السلام اس کے اس عمل سے پہلے وہاں سے اٹھ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے. پھر اپنے ساتھیوں کو یہ قصہ بتایا کہ ان لوگوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اسی طرح ایک مرتبہ بنو ندیر کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے کہ عمر بن امیہ، اس نے قبیلہ بنو کلب کے دو شخصوں کو قتل کر دیا تھا، تو آپ علیہ السلام اس سے دیت کے لیے ان کی مدد کے لیے گئے کہ بھائی مدد کرو تاکہ اس سے دیت حاصل کی جائے. تو حیی بن اختب جو کٹر یہودی تھا، اگرچہ کہ یہ ام المومنین حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا والد ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے، کامل مومنہ ہے، لیکن یہ جو تھا حیی بن اختب، یہ کٹر کافر تھا اور کفر پر ہی یہ مرا تھا، حضور علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا. تو اس نے حضور علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں، تشریف رکھیے، ہم آپ کو کھانا بھی پیش کرتے ہیں، اور جو آپ چاہتے ہیں، یہاں آپ آئے ہیں جس کام کے لیے، اس کام میں بھی ہم آپ کی مدد کریں گے. یہ تھی اس کی سازش. حضور علیہ السلام کو بٹھا دیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور پھر اس نے اس بات کا مشورہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ بہترین موقع ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کے اوپر جو ہے نعوذ باللہ کو پتھر یا چٹان وغیرہ اوپر سے پھینک دے گا، تو ایسا بہترین موقع ہمیں نہیں ملے گا. جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے پورے سازشی منصوبے کی خبر دی. حضور علیہ السلام اس انداز میں کھڑے ہوئے جیسے آپ کو مدینہ منورہ کوئی حاجت ہے، اور وہاں سے کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے. یوں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. تو یہ سارے واقعات بالکل واضح ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے. اور اسی حوالے سے قاضی یاس مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 اسی پر نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، یعنی تمہارے نبی علیہ السلام کو محفوظ رکھا، ان کو بچا کے رکھا جب ایک قوم نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائے، یعنی تمہیں نقصان پہنچائے، اللہ تبارک و تعالی نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، یعنی تمہیں محفوظ کر دیا. تو اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو. فرماتے ہیں، وَمِن ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ اسحاق وَغَيْرُهُ فِي قِصَّتِهِ اِذْ خَرَجَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَجَلَسَ إِلَى جِدَارِ بَعْضِ آطَامِهِمْ فَانْبَعَثَ عَمْرُو بْنُ جِحَاشٍ أَحَدُهُمْ لِيَطْرَحَ عَلَيْهِ رَحًا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف الى المدينه واعلمهم بقصتهم وقد قيل ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون في هذه القصه نزلت. وحكى السمرقندي انه خرج الى بني النضير يستعين في عقل الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية فقال له حيي بن أخطب اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألتنا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما واتوامر حيي معهم على قتله فأعلم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقام كأنه يريد حاجته حتى دخل المدينة. ابو جہل کا واقعہ دوبارہ قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اس نے قریش سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو نعوذ باللہ ان کی گردن کو روند دوں گا، یہ اس نے وعدہ کیا تھا. لَيَتَأَنَّ رَقْبَتَهُ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنا شروع کی، لوگوں نے اس کو خبر دی کہ نماز پڑھ رہے، تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ نقصان پہنچائے. اب جیسے ہی قریب ہوا تو ولا ہاریبن ناکسن علا عقبی، ایڑیوں کے بل الٹا بھاگا اور متقین بیدی، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچانے لگا، کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہو. جب لوگوں کے قریب ہوا لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تو میں نے ایک خندق دیکھی جو آگ سے بھری ہوئی تھی اور قریب تھا کہ میں نے اس کے اندر گر جانا ہے، اور میں نے بڑا خوفناک منظر دیکھا اور پروں کی میں نے آواز سنی کہ پر جو ہے وہ ہل رہے ہیں، یہ آواز مجھے آ رہی ہے جس سے زمین بھری ہوئی ہے، تو اس لیے میں پلٹ کے بھاگا اور اپنے آپ سے آگ کو میں دور کر رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فرشتے تھے، اگر یہ قریب آتا تو اس کا ایک ایک جوڑ توڑ کے رکھ دیتے، اگر یہ قریب پہنچتا تو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے حفاظت فرمائی، اور چونکہ نماز سے روکنے کے لیے آ رہا تھا کہ اب نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو نعوذ باللہ گردن رو دوں گا نعوذ باللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ علق کی آیت نازل فرمائی جس میں یہ بھی تذکرہ موجود ہے کہ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہ دیکھا کہ جو اللہ کے بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز ادا کرے. فرماتے ہیں وذكر اهل التفسير والحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان ابا جهل وعد قريشا لئن راى محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي ليطأن رقبته، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اعلموه فاقبل، فلما قرب منه ولا هاربا ناكسا على عقبيه متقيا بيديه فسئل فقال لما دنوت منه اشرفت على خندق مملوء نارا كدت اهوي فيه وابصرت هولا عظيما وخفق اجنحه قد ملأت الارض، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم تلك الملائكه لو دنا لاختطفته عدوا عدوا، ثم انزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلا ان الانسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. یہ آیت نازل فرمائی، اس کی آخری آیت یہ آیت سجدہ ہے، تو آپ لوگوں نے تو براہ راست سنی ہے، تو یہ سب کے اوپر سجدہ بلال بالاتفاق واجب ہے، سب نے سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کر لیجئے گا. تو جو ریکارڈڈ ہے اس میں اگرچہ کہ علماء کا اختلاف ہے کہ ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے اس لیے جو بھی سنے تو اسے چاہیے کہ وہ سجدہ تلاوت ادا کرے. پڑھنے کی وجہ یہ ہے، دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے پڑھنے کی وجہ کہ کیوں آیت تلاوت سجدہ تلاوت کر دی چھوڑ دیتے، تو دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم جو شفا شریف پڑھ رہے ہیں اس کا ایک ایک حرف، ویسے تو یہ قرآن ہے، جو قرآن کی آیتیں بھی میں نے پڑھی ہیں، ورنہ اس کا ایک ایک حرف جو ہے نا برکت والا ہے. ہم تشریح کر رہے ہیں لیکن تشریح کے ساتھ اس بات کی بھرپور کوشش ہے کہ ایک کلمہ بھی ہمارا چھوٹے نہیں، یہ باقاعدہ پڑھا جائے، تو اس لیے پڑھا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عادت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بے برکتی کا بھی سبب ہے اور یہ مکروہ بھی ہے، کہ بوسوں کی عادت ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن کے دوران جب آیت سجدہ پر پہنچتے ہیں تو آیت سجدہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آگے پڑھتے ہیں، یا آیت سجدہ سے پہلے پڑھا اس کو روک دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آیت سجدہ کو اس طرح قصدن چھوڑا جائے، بلکہ اسے پڑھ لینا چاہیے. بہرحال یہ آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ بھی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، تو جو جو سنے اس کے لیے بہتری ہی ہے، جو براہ راست سن رہا ہے وہ تو ویسے ہی سجدہ کرے گا، جو ریکارڈڈ بھی سنے اسے چاہیے کہ وہ بھی سجدہ کر لیں۔ آگے قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی بڑے خوبصورت چند واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ شیبہ بن عثمان الحجبی، یہ اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ان کے والد اور چچا کو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر کے دوران قتل کیا تھا، جو انہوں نے ذکر کیا کیونکہ کفار کی طرف سے تھے، تو کافر تھے، تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے قتال کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا تھا۔ شیبہ بن عثمان الحجبی یہ کہتے ہیں کہ میں نے حنین کا موقع تھا، اس بات کا پکا ارادہ کر لیا کہ آج تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ انتقام لے لوں گا، کہ جنگ جب ہوگی تو میں اپنے والد کا اور اپنے چچا کا بدلہ ان سے لوں گا، کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، تو میں نے ان کو نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ گتھم گتھا ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، لوگ گتھم گتھا ہو گئے، تو کہتے ہیں میں پیچھے سے گھوم کے آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہاتھ میں تلوار تھی، ارادہ کیا کہ پیچھے سے نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر کے شہید کر دوں۔ تو کہتے ہیں آگ کے خالص شعلے یہ بجلی کی تیزی سے میری طرف لپک کر آئے، بجلی سے بھی تیز میری طرف لپک کر آئے، تو میں چیختا ہوا بھاگا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے بارے میں پتا چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، وہ قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، اور کیا کمال ہوا کہ خود فرماتے ہیں کہ وہ ابغض الخلق الیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں اس وقت مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھے، فرماتے ہیں فما رفعہا الا وهو احب الخلق الیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا مگر جیسے ہی ہاتھ اٹھایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب تھے۔ اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پہلے آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادنو، آگے بڑھو، فقاتل، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کرو۔ فرماتے ہیں پہلے تو آئے تھے شہید کرنے کے لیے، اب میں آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے لڑ رہا تھا اور اپنی جان پیش کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت میرے والد بھی میرے سامنے آتے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کو قتل کر دیتا۔ فرماتے ہیں ویروا ان رجلا یعرف بشیبۃ بن عثمان الحجبی ادرکہ یوم حنین وکان حمزہ قد قتل اباہ وعمہ فقال اليوم ادرکوا ساری من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلما اختلط الناس اتاہ من خلفہ ورفع سیفہ لیصبہ علی قال فلما دنوت منہ ارتفع الی شواذ من نار اسرع من البرق فوليت هاربا واحس بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فوضع يده على صدري وهو ابغض الخلق الي فما رفعها الا وهو احب الخلق الي وقال لي ادن فقاتل فتقدمت امامه اضرب بسيفي واقيه بنفسي ولو لقيت ابي تلك الساعه لاوقعت به دونه۔ اسی طرح فضالہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا موقع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے تھے، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا فضالہ، اے فضالہ، تو قلت نعم، میں نے کہا جی یا رسول اللہ، تو فرمایا ما کنت تحدث به نفسک، کیا دل میں ارادہ کر رہے ہو؟ لاشیا، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیا، فضحی کا، واستغفر علی، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے استغفار کیا اور اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، فسکن قلبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ رکھنا تھا سینے پر کہ میرے دل کو بڑا سکون ہوا۔ یہ بھی فرماتے ہیں فواللہ ما رفعها حتى ما خلق الله شيئا احب الي منه، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہاتھ اٹھایا تو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر پیارے میرے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ فرماتے ہیں وعن فضالة بن عمرو اردت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف بالبيت فلما دنوت منه قال يا فضالة قلت نعم قال ما كنت تحدث به نفسك قلت لا شيئا فضحك واستغفر لي ووضع يده على صدري فسكن قلبي فوالله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئا احب الي منه. عامر بن طفیل اور اربد بن قیس یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. دونوں کافر تھے. عامر بن طفیل مشہور جو ہے وہ راہب تھا جس نے عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا اور اس بات کا متمنی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت میں سے آدھا حصہ اس کو دے دیں, یعنی ایک حصہ کا نبی یہ ہو ایک حصے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر رہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ نبوت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور نبوت ویسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کیا تو اس نے بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کی اور یہی تھا کہ جس نے مسجد درار یہ بنائی تھی جس کے حکم پر بنی تھی. تو یہ دونوں آئے عامر بن طفیل اور اربد بن قیس. عامر بن طفیل نے اربد بن قیس سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرف مشغول رکھوں گا, باتیں کروں گا ان کو اپنی طرف مشغول رکھوں گا, جب یہ میری طرف مشغول ہو تو تم ان کو تلوار مار کے نعوذ باللہ شہید کر دینا. تو اب گفتگو کرنے لگا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف متوجہ کر لیا, لیکن اربد بن قیس تھا اس نے کچھ کیا ہی نہیں. تو جب فارغ ہو گئے تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا, میں ان کو مسلسل اپنی طرف مصروف رکھ رہا تھا تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ جب بھی میں مارنے کا ارادہ کرتا میرے سامنے تمہارا منہ آ جاتا تھا تو کیا میں تمہیں ماروں, تو اس لیے میں نے کچھ کیا ہی نہیں. تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. فرماتے ہیں وَمِن مَشْهُورِ ذَلِكَ خَبَرُ عَامِرِ بْنِ طُفَيْلٍ وَأَرْبَدِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ وَفَدَى عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ عَامِرٌ قال له انا اشغل عنك وجه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فاضربه انت فلم يره فعل شيئا فلما كلمه في ذلك قال له والله ما هممت ان اضربه الا وجدتك بيني وبينه افاضربك. آگے دو باتیں مزید ذکر کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے یوں بھی فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے وقت اور آپ کے عروج کے وقت یہود نے بالخصوص اس بات کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچائے, اور انہوں نے قریش کی اس حوالے سے ہر طریقے سے مدد کی اور اس بات کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم پر غلبہ پالیں گے, یعنی ہر طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, ابتدائے امر میں بھی, ابتدائے اسلام میں بھی, اور جب اسلام کو عروج ہو پہنچ رہا تھا تو اس وقت بھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین آپ کی زندگی کے اندر ہی پورے عرب کے اندر پھیل چکا تھا, عرب کے ہر ہر مقام پہ پہنچ چکا تھا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اللہ تبارک و تعالی کے نور کو بجھا دیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو پورا کرے گا اگرچہ کہ مشرکین اس بات کو ناپسند کریں برا جانیں. اور یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا فرمایا. یوں ہی دوسری بات ذکر کی کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی, دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا روب عطا فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت پر بھی آپ کا دشمن ہو تو اس پر بھی روب تاری رہا کرتا تھا. یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہوتی تھی اور آپ کی حفاظت ہوا کرتی تھی. فرماتے ہیں وَمِنْ عَصْمَتِهِ لَهُ تَعَالَى أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْيَهُودِ وَالْكَهَنَةِ أَنذَرُوا بِهِ وَعَيَّنُوهُ لِقُرَيْشٍ وَأَخْبَرُوهُمْ بِسَطْوَتِهِ بِهِمْ وَحَضُّوهُمْ عَلَى قَتْلِهِ فَعَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى بَلَغَ فِيهِ أَمْرَهُ وَمِنْ ذَلِكَ نَصْرُهُ بِالرُّعْبِ أَمَامَهُ مَسِيرَةَ الشَّهْرٍ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. الحمدللہ یہ فصل بھی ہماری پوری ہوئی. اب اگلی فصل میں بہت خوبصورت اور گفتگو قاضی اعظمال کی رحمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مختلف معرفتیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف چیزوں کے علم عطا کیے گئے ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. رب تبارک و تعالی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری، ہمارے ایمان کی، ہماری جان کی، عزت آبرو کی، ہمارے گھر بار کی، اہل و عیال کی، کاروبار کی، سب کی حفاظت فرمائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور محبت اللہ تبارک و تعالی نہ صرف ہماری محفوظ فرمائے بلکہ روز بروز اس میں، بلکہ لمحہ بلمحہ اس کے اندر اضافہ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا.